نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تو پہلے نہیں، اگر زیادہ ہو تو پہلے کہہ دیجیے، کیونکہ بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، سوال آتا ہے تو زیادہ مہم ہے. اس سے پہلے کی مجلس میں چھلا پہننے یا دھاگا باندھنے یا اس قسم کی دوسری چیزوں کے استعمال کرنے کو شرک شمار کیا گیا تھا، اس چیز کا بیان تھا. اس میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا تھا. پیتل کا چھلا یعنی وہ جس طرح کڑا ہوتا ہے یا اس طرح کے بنا کر کے پہنتے ہیں، اس کے اندر پیتل کا چھلا تھا. فقال ما هذه، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ کس لیے پہنے ہو، یہ کیا ہے، نہیں یہ اس کے پہننے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا ہی کہ وہ چھلا ہے. تو انہوں نے کہا کہ من الواہنہ، یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس سے آدمی کو کمزوری آ جاتی ہے. واہنہ کہتے ہیں کمزور کرنے والی بیماری. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک رگ ہوتی ہے جس کے دکھنے سے آدمی کے دل پر اثر پڑتا ہے یا اس کی ریڑھ کی ہڈی پر، جو کچھ بھی ہو، بہرحال ایک بیماری تھی. اس بیماری سے شفا کے لیے اس کو بیان رکھا تھا انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعھا، اس کو نکال پھینکو. فإنها لا تزیدک الا وهنا، یہ تو تمہاری کمزوری کو اور ہی زیادہ کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے چھلے یا اس قسم کے دھاگے جو حقیقت میں علاج یا دوا کے قسم سے نہ ہوں، ان کے استعمال سے شریعت نے روکا ہے اور اس کو شرک شمار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال پھینکنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سے تمہیں اور ہی کمزوری آئے گی، کیونکہ جو شخص کسی غیر مشروع طریقے سے اپنی بھلائی چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی بھلائی نہیں لکھے گا، اس کی بھلائی نہیں کرے گا، بلکہ اس میں اس کا نقصان ہوگا. فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ عَلَى فَإِنَّكَ لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس کی صحت ٹھیک ہو، لیکن اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کمزوری کی ایک تفصیل یہ بھی ہے، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اس کو پہنے ہوئے اگر تم مر جاؤ گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کی کامیابی حاصل ہوگی نہ آخرت کی کامیابی. پتہ نہیں، یہاں آخرت کی کامیابی مقصود ہے، یعنی اگر یہ کام کرتے ہوئے تم یہ جانتے ہوئے کہ یہ ممنوع چیز ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر تمہاری وفات ہو جائے تو تمہاری کامیابی کسی صورت میں نہیں ہوگی، یعنی آخرت میں اس کی وجہ سے بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو دوا کے قسم سے، یہ چیز آپ یاد رکھیں، کیونکہ دوا جو ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو، جیسے کل میں نے مثال دی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض حکیم لوگ کسی کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی، چوٹ لگنے کے بعد آنکھ میں کالا دانا پڑ جاتا ہے، چھٹکی جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ دھاگا کے ذریعے سے ایک کوئی جڑی یا بوٹی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو باندھ دیتے ہیں کچھ دن کے لیے آنکھ پر، وہ آہستہ آہستہ اس کے اثر سے وہ چیز جاتی رہتی ہے. اگر اس قسم کی چیز ہے تو ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ دوا کی قسم سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء تداووا یا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے دوا بھی اتاری ہے. اللہ کے بندو دوا کیا کرو. اگر دوا بھی چھوڑ دے آدمی اللہ کے توکل پر، تو علماء نے اس کو جائز کہا ہے، لیکن چونکہ ہر شخص کا توکل اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوا نہ کرنے سے کل اس کے دل میں اور ہی وسواس پیدا ہو کہ اسلام جو ہے ہمیں تنگی میں رکھتا ہے، اس کے دل میں اور ہی تنگی محسوس ہو. اس وجہ سے دوا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوا کر لیا کرو اللہ کے بندو. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑے بھروسہ کرنے والے تھے. آپ نے خود دوا کا استعمال کیا. آپ کا پیر مبارک اس میں چوٹ آ گئی تھی، موچ آ گئی تھی. ایک مرتبہ آپ گھوڑے سے گر پڑے تھے. بیٹھ کر کے آپ نے نماز پڑھائی، قصہ بھی آپ کو معلوم ہے. لوگوں نے کھڑے ہو کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے پہلا حکم جو دیا کہ نہیں، امام جب بیٹھا رہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو. پھر آخری حکم اپنے اتار اور وفات کے وقت کی یہ کہ حضرت ابو بکر نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھائی. تو یہ مسئلہ یاد دلانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوا کی. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں علم دین کے علم کے بارے میں ہمیں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا اور حکمت بھی نازل ہوتی تھی، یعنی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت آپ ہی کے گھر میں، آپ ہی لوگوں کے گھر میں ہوتی تھی. لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ کو دواؤں کا علم کہاں سے بہت زیادہ ہوا. وہ حکیمہ بھی تھی، سمجھ لیجیے. لوگوں نے کہا کہ آپ کو دواؤں کا علم کہاں سے ہوا، تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. دیکھیے عقیدے کی بھی چیز یہاں ساتھ لیتے چلیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے یعنی اللہ کا ٹکڑا تھے، یہ سب باتوں کی بھی تردید ہمیشہ ہر نص یا ہر آیت اور حدیث سے آپ کو مل جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ کو عوارض بیماری وغیرہ بھی لاحق ہوتی رہتی تھی. بادیا سے لوگ آتے تھے، یعنی دیہات سے اور جنگلوں کے بسنے والے لوگ آتے تھے، جو علاجوں کا طریقہ انہیں جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوا بیان کرتے تھے تو میں یاد کر لیتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ سوچے کوئی کہ نہیں دوا کی قسم سے کوئی چیز ہو اس کا باندھنا یا اس کا استعمال کرنا بھی غلط ہے. نہیں، وہ چیز جس کا دوا سے کوئی تعلق نہ ہو اس کو استعمال کرنا، اور اس خاص طور پر اس عقیدے سے جس عقیدے کے ذریعے سے لوگوں کے پرانے عقیدے چلے آئے ہیں، غلط عقیدے، اس عقیدے سے اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کو منع کیا جاتا ہے. عام طور پر پیتل کے چھلے یا پھندے یا کالے دھاگے یا اور اس قسم کی چیزیں نظر زر سے بچانے کے لیے لوگ اسی نیت سے پہنتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یا یہ جو ہے نظر بد سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر کے، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس عقیدے سے دور ہو کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ اس چیز کے ذریعے سے ہمیں شفا ہوگی یا اس چیز کے ذریعے سے ہماری بلا دور ہوگی، تو یہ عین شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع کی. آپ کو معلوم ہوگا شاید، یہاں بھی میں نے دیکھا تھا، لوگ بہت سے لوگ ایک قسم کا پٹا آتا ہے جو گیتس کی شکل کا ہوتا ہے، لوگ بہت دور دور سے طلب کرتے ہیں کہ مکے میں ملتا ہے، وہ بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے مفید ہوتا ہے، لوگ اس کو مانگتے تھے. یقیناً اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رگ دبتی ہے تو کسی چیز سے بھی آپ باندھ سکتے ہیں. رگ دبنے کی وجہ سے تو خون کا دبا اور ہی غلط ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس قسم کے پٹے بھی آج کل لوگ بہت کچھ بیچتے ہوں گے اور لوگ خریدنے کے شوق میں وہاں سے بھی لکھتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں لوگ خریدتے ہیں. اس قسم کے پٹوں سے آپ لوگ بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں اور علاجی حیثیت بھی نہیں ہے. اگر اس کی علاج کی کوئی شکل ہوتی، ڈاکٹر لوگ کہیں کہ نہیں یہ چیز واقعی مفید ہے، تو کوئی غلط نہیں ہے. لیکن لوگ ایک عقیدہ چل نکلا ہے کہ اس قسم کے پٹھے پہننے سے ہمیں شفا ہوگی، اور وہ وہی عقیدہ ہے جیسے پرانے زمانے کا پیتل کا پہنا کرتے تھے لوگ. اس وجہ سے ان سب چیزوں کو ہرگز نہیں استعمال کرنا چاہیے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس شخص کے حق میں جو تعویذ یا گنڈے لٹکاتا ہے. تمیمہ کہتے ہیں اس تعویذ کو جو باندھ کر کے جسم میں لٹکایا جائے، گردن میں ہو یا ہاتھ میں ہو یا کمر میں ہو. یہ سب جگہیں ہیں. میں نے سنا ہے کہ بہت سی عورتوں، بہت سے لوگ اس قسم کی دکان بھی کھولے ہوتے ہیں کہ جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے خاص قسم کی تعویذ تیار کرتے ہیں اور وہ کمر میں باندھتی ہیں، اس سے اس کے ذریعے سے بچے کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. یہ سب چیزیں غلط ہیں. اگر وہ قرآن اور سنت کے الفاظ لکھ کر کے جس طرح کے تعویذ بناتے ہیں، پھر بھی ایسی جگہ پر رکھنا اور اپنے ساتھ اس کو ہمیشہ رکھنا. عورت ناپاک بھی رہتی ہے، عورت دوسری حالت میں بھی رہتی ہے، مرد بھی دوسری حالت میں رہتا ہے. اس وجہ سے تعویذ کسی قسم کا ہو، اول تو اگر کلام پاک اور حدیث کے الفاظ کی تعویذ ہو تب بھی اس میں یہ قباحت ہے کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے ساتھ اس کو رکھتا ہے، صحبت کی حالت میں بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، عورت خاص حالات ماہواری وغیرہ میں رہتی ہے تب بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے. یہ قرآن اور سنت کی بے حرمتی ہے. دوسرے یہ کہ اگر کوئی اپنے الفاظ میں ایسی تعویذ بنا رہا ہے تب بھی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اور یہ بد دعا اس کے حق میں ثابت ہوتی ہے. من تعلق تمیمتن، جس نے کوئی تعویذ لٹکائی، فلا اتم اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے. دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، جو لٹکائے کوئی تمیمہ یعنی تعویذ گنڈا، فلا اتم اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو جس مقصد سے وہ لٹکا رہا ہے اس کو پورا نہ کرے. کون شخص ہے جس کا ایمان اور دین اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ درجہ ہے کہ وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کی مخالفت کرے؟ اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ٹٹول کر کے یہ سوچے کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے، لوگوں کی عادات اور لوگوں کی تقلید یا لوگوں کی باتیں سن کر کے ہمیں اس پر نہیں چلنا ہے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں بد دعا کی ہے تو یقیناً آپ کی بد دعا قبول ہوگی، جس طرح آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. اس وجہ سے آدمی کو ہر اس چیز کے بارے میں جس میں شرک کا شائبہ ہے، پیارے رسول کی مخالفت کا شائبہ ہے، اس سے پرے دور رہنا چاہیے، کوسوں دور بھاگنا چاہیے، جس میں شبہ بھی ہو لیکن جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نام لے کر کے، نام دے کر کے، اس کا ذکر خاص کر کے جب منع فرمایا ہے تو اس کی طرف تو آنکھ نہیں اٹھانی چاہیے قریب جانے کے بجائے. ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له، جو کوئی سیپ، ودا سیپ کو نہیں کہتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے اسی سیپ ہی کی شکل کی، گول قسم کی، دیہات میں رہنے والے جانتے ہوں گے، آپ جائیں سمندر پہ تو دیکھیں گے، ودا گھونگا کہتے ہیں، اسی سیپ تو پتلی لمبی ہوتی ہے، اس کے دو پٹ ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ گھونگا جو ہوتا ہے اس کا منہ جو ہے گول سا ہوتا ہے اور وہ گول شکل کی کا ہوتا ہے، اس کے اندر جانور ہوتا ہے وہ، یہ کیا نام ہے، انڈونیشیا کے لوگ بہت کھاتے ہیں اس کو بڑے شوق سے، اس کا شکار بھی کرتے ہیں، یہاں بھی سمندر میں جائیے جدہ تو ملتا ہے، تو وہ اس کو بھی لوگ اس غرض سے لٹکاتے ہیں، نظر بد سے بچانے کے لیے، بچوں کو یا جانوروں کو یا خود اپنے لیے اس کو لٹکاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے یہ چیز لٹکائی، فلا ودع اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کو آرام اور سکون ہرگز نہ دے گا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آرام اور سکون نہ دے. اس وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز لٹکانی بھی یا اس قبیل کی کوئی بھی چیز ہو جو نظر بد سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے یا کسی بیماری کے بچانے کے لیے یہ سب چیزیں لٹکائیں تو قطعاً یہ علماء نے اس کو شرک، اگرچہ شرک اصغر میں شمار کیا ہے، لیکن بہرحال شرک اصغر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. شرک اصغر دوسرے سے گناہ کبیرہ سے چھوٹا نہیں ہے، اس وجہ سے شرک کے معاملے میں بہت ہی حساس رہنا چاہیے. اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمتا فقد اشرک، دیکھیے کتنے واضح الفاظ ہیں کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. من تعلق تمیمتا، جس نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ لٹکائی، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا، واضح الفاظ ہیں. اس وجہ سے اس شرک کے قریب مسلمان کو ہرگز نہیں جانا چاہیے. اگرچہ لوگ ایمان لاتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے لوگ جہالت سے بھی کرتے ہیں، لیکن جہالت کے بعد بہت سے لوگ جان بوجھ کر کے بھی، ایمان اور دین اس میں کوئی شک نہیں، ان کی ایمان اور دین میں شبہ نہیں، لیکن ایمان اور دین کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں کیا غلطی پہ رہے ہیں، یا ہمارے علاقے میں ہر شخص یہ کرتا ہے کیا یہ لوگ غلطی پر ہیں. نہیں، غلطی پر اگر جان نادانی میں اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، لیکن جان بوجھ کر کے اور یہ کہ ہم سیکھنا نہ چاہیں حقیقت جو ہے کسی مسئلے کی، اس نہ چاہنے پر بھی ہمارے اوپر گناہ ہوگا. ہمیں ہر وہ کام جس کے بارے میں شبہ ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام بھی کرتے تھے صحابہ کرام، اگرچہ وہ ظاہری طور پر حلال بھی ہوتا تھا لیکن وہ اپنے کو متہم کر سمجھتے تھے کہ ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں تھے، بالکل جاہلیت یعنی نادانی پھیلی ہوئی تھی، لوگ اللہ کے دین سے دور ہو گئے تھے، تو جو ہم یہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. اس وجہ سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کا دن کون سا دن ہے، یوم النحر قربانی کے دن کا، تو سب چپ ہو گئے حالانکہ وہ قربانی کا دن تھا. تو کہتے ہیں اللہ اور رسول عالم، وہ جانتے تھے کہ ہم تو ایک نام دیتے تھے، ہو سکتا ہے یہ نام شرعی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایو یوم ہذا، منا میں کھڑے ہو کر کے پیارے رسول نے پوچھا ایو یوم ہذا، تو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول عالم. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم تو ایک نام دیے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے وہ نام غلط ہو، کیونکہ ہماری زندگی دینی زندگی، گویا دینی زندگی کی ولادت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہوئی ہے، ہر چیز کو وہ نئے سرے سے سمجھنا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں اللہ اور رسول عالم، اس کے بعد کہتے ہیں ایو بلد ہذا، شہر مکہ اور منا سب کچھ جانتے تھے لیکن وہ کہہ دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں. اس وجہ سے آدمی کو، ہم لوگ بھی یقیناً ایسے ملکوں میں پلے ہیں جہاں کی ہندوؤں کا رواج تھا، ہندوؤں کے بہت سے رسم و رواج پر باپ دادا عمل کرتے چلے آئے ہیں. ہمیں اس وقت، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم نادانی میں کیے ہیں اور کرتے جائیں گے تو نہیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. نہیں، ہمیں یہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ہر اس چیز کو جو کرنا چاہیں اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. الحمدللہ ہر ملک میں، ہر شہر میں علماء کی کثرت ہے، اچھے علماء ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، ان سے پوچھ رکھیں کہ ہم یہ کام کرتے تھے، ہم اس طرح کی میلے کرتے تھے، اس طرح کا اجتماع کرتے تھے، ہم بیٹھ کر کے اس طرح کے اوراد و اذکار کرتے تھے، اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے. ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز غلط ہو، جو چیز صحیح اس پر عمل کریں، جو چیز غلط ہو اس کو چھوڑ دیں. یہ ہے اسلام اور دین اور ایمان کا تقاضا، اور اسی کو النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ابھارنے کی کوشش کی.
کہہ سکتے ہیں اللہ و رسول عالم،
یہ سوال آپ رکھے تھے انشاءاللہ، اچھا سوال کیا بھائی نے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا منا کے اندر کہ کون سا دن آج ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں. تو کیا اس زمانے میں بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول عالم؟ نہیں، یہ چیز اب اس وقت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دین بتاتا تھا، سکھاتا تھا، علم دیتا تھا. اس وجہ سے اللہ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت علم کی جاتی تھی، لیکن اس وقت صرف اللہ عالم ہی کہنا صحیح ہے. اللہ اور رسول عالم، اگر کوئی شخص اس تفصیل سے کہنا چاہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے سنت کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوگا اس میں زیادہ علم ہوگا، لیکن یہ چیز شبہے کی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ان حالات میں، ان زمانوں میں یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ اور رسول عالم. اس وقت ہم یہ کہیں اللہ عالم، اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی غیب تو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت سے متعلق تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اس وجہ سے صحابہ کرام کہتے تھے اللہ اور رسول عالم، لیکن جب پیارے رسول نہیں رہے تو اب یہ جز جو ہے یہ کہنا صحیح نہیں رہا. بس صحیح آپ کی سوال بہت اچھا ہے. کیا بات ہے؟ نہیں ہے کچھ اس میں،
نہیں وہ قاضی نا اس نے نکال لیا تھا.
اچھا، ولی بن ابی حاتم بن ابی حذیفہ انہ راى رجلا فی یده خیط، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حذیفہ ابن یمان ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب رہا کرتے تھے، اور ان کی ایک صفت جو بیان کی جاتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید والے، بھید جاننے والے. خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے والے فتنوں کی، بہت سے فتنوں کی خبر دی تھی کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں، اور منافقین جو مدینے میں تھے ان کو ان کے نام بنام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بھید کو وہ نہیں جانتے تھے. دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص خصوصیت سے نوازا تھا. حضرت عمر ان کو کہتے تھا باللہ یا حذیفہ اسمان لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنافقین، قسم دلا کر کے اللہ کی قسم ہے حذیفہ بتاؤ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافق کو نہیں بتایا ہے تمہیں؟ تو کہتے تھے کہ نہیں تم کو آپ کو منافق نہیں کہا ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی یہ سوال کرے گا تو اس کو ہم نہیں بتائیں گے. یہ ان کا کہنا تھا کیونکہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے خود حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا کہ وہ بخار کی دفع کی غرض سے, بخار کو دور کرنے کی غرض سے دھاگا باندھ رکھا تھا ہاتھ میں. فقط آہو حضرت حذیفہ نے اس کو توڑ دیا, کاٹ دیا اس دھاگے کو. وطلاق قوله تعالی اور حضرت حذیفہ نے اللہ تعالیٰ کی اس کلام پاک کی اس آیت کی کلام پاک کی اس آیت کی تلاوت کی. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, بہت سے لوگ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے ایمان کا ایمان سے نکلنے کا یا کافر ہونے کا شبہ نہیں, لیکن وہ بہت سے لوگ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے ایمان کے اعمال کرتے ہوئے شرک کرتے جاتے ہیں, یعنی نادانی میں ہو سکتا ہے کرتے جاتے ہیں, انہوں نے شرک رکھا نام اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت سے ایسے کام شرک کے نہ جاننے میں بھی کر سکتا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ سمجھتے ہوئے وہ شرک کے کام بھی کر سکتا ہے, ساتھ میں روزے بھی رکھ سکتا ہے, نماز بھی پڑھ سکتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اکثر تقاضے کو پورا بھی کرتا ہے, لیکن غلط چیز کو بھی کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو بہرحال اپنے اعمال کو تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کون سا عمل سنت کے مطابق ہے, کون سا عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہے, اس کو ڈھونڈتے رہنا چاہیے. اور آپ یہ سوچنے کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی, سب سے پوری دنیا کی زندگی, پوری دنیا میں یا پوری قیام آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیام قیامت تک سب سے اچھا زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود, آپ کے صحابہ کرام کا وجود ایسا مبارک زمانہ تھا کہ جس کے بدلے یا جس کے مقابل کوئی زمانہ کسی زمانے میں نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اور آپ کا دین سب سے مکمل دین, آپ کے صحابہ سب سے افضل اور سب سے متبع اور اپنے آپ کو اللہ کے دین پر پیارے رسول کے احکام پر شہید کرنے والے سب سے زیادہ وفادار آپ کے صحابی تھے. آپ مقابلہ کریں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یہودیوں کو کہا کہ چلو, تو کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تم جاؤ اور آپ کے رب جائیں, ہم نہیں جا سکتے جنگ کرنے, جائیے آپ اور آپ کے رب جنگ کریں, ہم انا هاهنا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ اگر آپ برق غماد اب میں بھی آپ اپنے گھوڑے دوڑا دیں, بہت بڑا جنگل ہے اس میں, تو ہم آپ کے پیچھے دوڑیں گے. اللہ یا رسول اللہ ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں گے, صدق عند اللقاء, ہم انشاءاللہ جنگ کے وقت پورے طور پر اپنی جان توڑ کوشش کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی مبارک زمانہ تھا, صحابہ کے بعد تابعین اور صحابہ کا زمانہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ ایک, اس کے بعد صحابہ کے ساتھ تابعین کا زمانہ, اس میں بھی شرک کی چیزیں پائی جاتی تھیں. یہ چیز ہم خاص طور پہ اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ جب شرک کی یہ چیزیں اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھیں تو اس 1400 سال 1800 سال کے بعد بھی یہ سب چیزیں پائی جائیں گی. یہ نہ کوئی کہے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ہر مسلم کو مسلمان کو متہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ شرک بھی کرتے ہیں. نہیں, ایسی چیز ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, ہے بہت سے لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ نادانی میں چونکہ ایسے ماحول میں پلے ہیں جو ان سب اعمال کے مرتکب تھے اور اسی کو کرنے کو دین ہی سمجھتے تھے, اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا سمجھنا اور اس کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ چیز صحیح یا نہیں ہے ہمارا فرض ہے, جان لینے کے بعد اس کا چھوڑ لینا بھی فرض ہے. جب صحابہ کے زمانے میں اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے جو خیر القرون میں سے تھا, تو بعد میں یہ چیزیں بہت کچھ آگے حد تک آ سکتی ہیں. اس وجہ سے ہم سب کو اپنے دین ایمان کا ہر ٹکڑا اور ہر گوشہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سا کام دین کا ہے اور کون سا کام دین کے خلاف کا ہے. سوالات انشاءاللہ آپ رکھیے, کیونکہ آج کل وہ خط آیا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں وہاں نہ بیٹھا دیں, کیا نام ہے فتویٰ کے اس میں انہوں نے خط جواب مانگا ہے, تو سوالات وغیرہ یہی چلتے رہیں تو زیادہ مفید رہیں گے انشاءاللہ. باب ما جاء, جی باب ما جاء الرقا والتمائم, رقا جھاڑ پھونک, اور اسی طرح تعویذ کے بارے میں کچھ اور ذکر. پھر صحیح عن ابی بشیر انصاری رضی اللہ عنہ, تعویذ کے بارے میں ایک چیز کہہ دینی ضروری ہے کہ تعویذ یقیناً کسی قسم کا بھی ہو, قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق ہی لکھ کر کے اگر آپ لگتا رہیں تو اکثر علماء نے پرانے زمانے سے, یہاں تک کہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں بھی اس کو غلط کہا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور اس کے علاوہ جتنے ائمہ ہیں سب نے اس کو غلط کہا ہے. بعض علماء نے اگر کوئی شخص کلام پاک یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ دعا کو لکھ کر کے اگر کسی کو پہناتے ہیں تو اس کو جائز کہا ہے, لیکن صحیح مسئلہ یہی دل کے اطمینان والا یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ یعنی کلام پاک کی آیت بھی لکھ کر کے کسی کے گردن میں نہ لٹکائی جائے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آدمی غلط حالات میں بھی ناپاک حالات میں بھی رہ سکتا ہے, کلام پاک کی بے حرمتی ہوگی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اس چیز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تو سب کچھ حرج اس وجہ سے اس میں ہو جائے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صفت اور اپنے بھائی انبیاء کی صفت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ما بعث اللہ رسولا, اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نبی کا یہ فریضہ تھا کہ اپنی امت کے لیے جو چیز مفید سمجھیں ان کو بتا دیں اور امت کے لیے جو چیز نقصان دہ سمجھیں اس سے امت کو ڈرا دیں, اور میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں کہ تین ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہ کرو, قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے پیشاب پائخانہ نہ کرو, اور دوسری چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں خیر ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ کام کرتے اور امت کو بتاتے. آپ کے تعویذ کا یا آپ کے جھاڑ پھونک کا طریقہ کیا تھا احادیث میں, اور اسی طرح سبب نزول جو ہے یعنی کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی, قل اعوذ برب الناس سورتیں قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق, اس میں آپ علماء کا فیصلہ سنیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی لڑکی نے جادو کر دیا, لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا اس کی لڑکی نے جادو کیا تھا, اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لے کر کے یا کسی کا بال لے کر کے اس میں کئی گتھیاں اور کئی گانٹھیں ڈال کر کے اور پھر اس کو کھجور کے کسی حصے میں کھجور کا جو کونپل ہوتی ہے اس کے بیچ میں ڈال کر کے پھر اس کو کسی کنویں میں ڈال دیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. لیکن اس درمیان شرعی معاملات میں علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی ایسی چیز خلاف مطلوب نہیں ثابت ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نہیں صادر ہوئی, جادو کا اثر ہوا. تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ آپ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے اپنے اوپر پھونک لیں اور فلاں جگہ جادو کی جو چیز ہے بال ہے اور کچھ ہے وہ رکھی ہے اس کو نکال کر کے پھینک دیجئے. تو یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سکھائی, لکھ کر کے پہننے کا لکھنے والے موجود تھے, پر خود آیات اور قرآن لکھی جاتی تھی لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا یا تعویذ رکھانے کی ہدایت نہیں کی یا اس کا آرڈر نہیں دیا. اس وجہ سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیوا تھا, یہ عادت مبارک تھی کہ صبح فجر کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آتے اور حسن اور حسین کو پکڑ کر کے اپنے دائنے اور بائیں ران پر بیٹھا کر کے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے آپ ان کے اوپر پھونکتے تھے. کان یعوذ بهما الحسن والحسین, حسن اور حسین جو پیارے رسول کے ناتی تھے. تو یہ طریقہ تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھاڑ پھونک کا, تعویذ پہن کے تعویذ بنا کر کے اس کو موم جمع کر کے, یہ سب طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہاں بیچتے بھی ہیں چاندی کا ہو سونا کا ہو عورتوں کے لیے اس طرح کے بنا کر کے کہ وہ کھوکھلا رہتا ہے اس میں بھر کر کے اور پھر اس پہ شاید موم جمع کرتے ہیں پکا ہو جاتا ہے پانی وغیرہ نہیں جاتا ہے, یہ سب چیزیں قطعی غلط ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی امت کو اس کی ہدایت دیتے. اسی طرح جھاڑ پھونک کے بارے میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفروں میں حضرت ابو بشیر انصاری تھے تو کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کسی شہر میں یا کسی بستی میں، اللہ یبقین فی رقبت بعیر، جاؤ دیکھو کسی اونٹ کی گردن میں کوئی بھی رسی لٹکی ہو تو اس کو کاٹ دو، کیونکہ وہ لوگ نظر بد سے بچانے کے لیے یا کسی اور مقصد سے اس کے گردن میں وتر تانت لٹکا دیا کرتے تھے. تانت ایک خاص قسم کی رسی ہوتی ہے، شاید سنا ہوگا آپ نے، جو پرانے زمانے میں غلیل بنا کر کے اس سے شکار وغیرہ بھی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جانور کے پیٹ کی خاص رگ سے اس کو بٹ کر کے بناتے ہیں، یہ وتر ہوتا تھا. لا یبقین فی رقبت بعیر قلادۃ من وتر او قلادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قسم کی رسی اگر لٹکی ہو تو اس کو کاٹ دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے کر کے بھیجا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، مدینہ شریف میں مقیم ہوں یا چلتے پھرتے ہوں کہیں جہاد کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے، آپ ہر وقت دین کی تبلیغ اور دین سے جو مخالف چیزیں تھیں ان سے روکنے کی کوشش کرتے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہاں بھی لوگ ایمان تو لے آتے تھے لیکن بہت سی جاہلی چیزیں ان پر عمل کرتے تھے. ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کی نشاندہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی